الرحمن الرحيم. محترم قاري خليل الرحمن حفظه الله كا هي خطبة يا جماعة حي البوادي جدة مواقع ایک مسجد میں ریکارڈ کیا گیا مورخہ 3 مئی سن 1996
ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھی اور دوستو اور بزرگو, ہم سب مسجد میں جمع ہیں, ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے, اب اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں جمع ہیں. گرمی بھی برداشت کر رہے ہیں, وقت بھی دے رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ دوسری مسجد میں جمع ہیں, وہ بھی اسی مقصد سے جمع ہیں. بہت سارے لوگ سڑک پہ پھرتے ہیں, مارے مارے پھرتے ہیں, یہاں تو ایسے کم دکھنے میں آتے ہیں, لیکن پاک و ہند میں کثرت سے یہ لوگ دکھنے میں آتے ہیں. کپڑے پھٹے ہوئے, گریباں چاک چاک ہے, غلاظت اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے, اور علی علی کی آوازیں لگاتے ہیں, اور وہ آوازیں لگانے والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں, اور جو ان کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں. بعض ایسے ہیں جو دکاندار ہیں, کاروباری ہیں, تجارت پیشہ ہیں. سعودیہ میں تو الحمدللہ ایک بات میں نے خاص طور پہ دیکھی کہ نماز کے وقت مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں, دکانیں بند ہو جاتی ہیں, لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. اگر نماز نہیں بھی پڑھتے تو بھی شٹر گرا کے اندر بند ہو جاتے ہیں, دکان کھول کے نہیں رکھتے. لیکن ہمارے وہاں پاک و ہند میں ایسا نہیں ہوتا, مزے سے لوگ بیٹھے ہیں, اذان ہو گئی ہے, کوئی پرواہ نہیں, نہیں پتا چلتا کہ دکان پہ بیٹھنے والا مسلمان ہے یا مسجد میں جانے والا, کوئی امتیاز کوئی فرق نہیں. لیکن وہ جو دکان پہ بیٹھا ہے, سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے, شام کو آتا ہے مسجد میں, یہ لیجئے جی ملا جی 100 روپے لیجئے مسجد کی بجلی کا بل ہماری طرف سے, یا دیہاتوں میں بجلی نہیں ہوتی, چراغ جلتے ہیں, یہ جو مسجد کا تیل آپ چراغ میں تیل ڈلوا دینا یہ ہماری طرف سے. اور وہ یہ کام کر کر شام کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دن بھر جو میں نے نمازیں نہیں پڑھی, اور دن بھر نمازیں نہ پڑھنے سے جو میں نے رب کو ناراض کیا ہے, یہ مسجد کی بجلی کا بل دے دینے سے یا قالین بچھا دینے سے یا ایک پنکھا اوپر لگوا دینے سے وہ اللہ کا غصہ اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ جاتی رہے گی، وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، لیکن مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اس نے اپنے طور پر جو بھی طریقہ اختیار کیا لیکن مقصد یہی ایک ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے طریقے ہیں لوگوں کے پاس رب کو راضی رکھنے کے، کیا واقعی یہ سارے طریقے وہ طریقے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یا محض یہ ایک دھوکہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو ہم ساری زندگی ایسا سوچتے رہیں اور مر کر جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ کہے کہ نہیں، یہ طریقہ تو مجھے راضی رکھنے کا تھا ہی نہیں، پھر انسان سوچے اور پچھتائے تو اس وقت کا پچھتاوا بھی کچھ فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ پھر واپس دنیا میں آنا نہیں۔ اب دیکھیے، ایک آدمی جو ہندو سے مسلمان ہوتا ہے، یہودی سے مسلمان ہوتا ہے، عیسائیوں سے مسلمان ہوتا ہے، مسلمانوں نے اسلام کو اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ نو وارد ایک نیا آنے والا شخص جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اگر مسلمان بنوں تو کون سا مسلمان بنوں، سینے پر ہاتھ باندھنے والا مسلمان، ناک سے اوپر ہاتھ باندھنے والا مسلمان، یا ناک سے نیچے ہاتھ باندھنے والا مسلمان، یا ہاتھ چھوڑنے والا مسلمان، میں کون سا مسلمان بنوں، اس کے لیے مسئلہ۔ اب وہ گھبرا کر کبھی تو ایسا پریشان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں تو ہندو ہی اچھا تھا، کیونکہ جس مسجد میں جہاں جاتا ہوں لوگ یہی کہتے ہیں تو کافر۔ ایک تو ہمارے یہاں فتوی بازی اتنی کثرت سے ہے کہ جو نئے آنے والے شخص ہوتے ہیں ان کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ ایک جگہ سید عطا اللہ شاہ بخاری جماعت احرار کے بانی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا مسجد میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے سینے پر ہاتھ باندھے، میں سمجھ گیا کہ یہ اہل حدیث ہے۔ پھر ایک اور صاحب آئے، اس نے نماز پڑھی اور اس نے فوق السورہ ناف سے کچھ اوپر اس نے ہاتھ باندھے اور نماز پڑھی، میں سمجھ گیا دیوبندی ہے۔ ایک اور صاحب آئے، اس نے تحت السورہ ہاتھ باندھے اور نماز پڑھی اور میں سمجھ گیا کہ یہ بریلوی ہے۔ پھر ایک اور صاحب آئے، اس نے بالکل اسرار الیدین کے ساتھ ہاتھ چھوڑ دیے اور ایسا کھڑا ہو گیا اور اس نے نماز پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ شیعہ ہے۔ پھر ایک صاحب آیا اور اس نے اللہ اکبر کہا اور دونوں ہاتھوں کو یوں گردن کے پیچھے ڈال دیا، گردن کے پیچھے ہاتھ ڈال دیا۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کون سا مذہب، میری سمجھ میں نہیں آیا، نہ میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا کسی کو، نہ میں نے کہیں پڑھا تھا۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سید صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، قریب گیا تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی باقی تو میں سب کو جانتا ہوں لیکن یہ تیرے مذہب سے میں ناواقف ہوں، تو مجھے بتا یہ کون سا مذہب ہے، یہ گردن میں ہاتھ ڈالنے والا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ جی مذہب یہ کوئی نہیں ہے، یہ آزاد مذہب ہے، میں پہلے ہاتھ چھوڑتا تھا، ایک مسجد میں گیا، لوگوں نے کہا تو شیعہ ہے، کافر ہے، تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا، میں نے کہا جی تو پھر اسلام کیسا ہے، انہوں نے کہا تو ناف سے نیچے ہاتھ باندھے کر، تو میں نے ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے۔ تو پھر ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا تو بریلوی ہے، تو کافر ہے، تو کیا کروں گی، تو ناف کے اوپر ہاتھ باندھے کر، میں اوپر باندھنے لگ گیا۔ پھر ایک اور مسجد میں گیا، انہوں نے کہا تو دیوبندی ہے، کافر ہے، تو سینے کے اوپر ہاتھ باندھے کر، میں سینے کے اوپر باندھنے لگ گیا۔ پھر ایک مسجد میں گیا تو انہوں نے کہا تو وہابی ہے، غیر مقلد ہے، تو کافر ہے۔ تو پھر آ کر میں نے کہا یار جس طریقے کو بھی اختیار کرتا ہوں رہتا کافر ہوں، مسلمان نہیں ہو پاتا، جون سبھی میں نے طریقہ اختیار کیا ہر طریقے سے لوگوں نے مجھے کافر ہی کہا، تو میں نے اپنی عقل سے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اب جب سے میں گردن میں ہاتھ باندھنے لگا ہوں آج تک مجھے کسی نے کافر نہیں کہا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ کون سا مذہب۔ تو اس لیے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ علماء نے دین کو اتنا پیچیدہ کر دیا ہے کہ اب عوام الناس سیدھے سادے لوگ جو ہیں وہ اصل دین کو چھوڑ کر ایک نئی راہ کی تلاش میں، اور یہ حقیقت ہے، حالانکہ دین اتنا سہل اتنا آسان ہے، صرف اتنی سی سمجھنے کی بات ہے
کہ دین کہتے کسے ہیں. بس اگر اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں. نہ کسی کو کافر کہنے کی ضرورت ہے, نہ کافر بنانے کی ضرورت ہے. صرف اتنا بات سمجھنی ہے کہ اسلام کہتے کسے ہیں, کس چیز کا نام اسلام ہے, اللہ اسلام کس کو تسلیم کرتا ہے, وہ کون سا طریقہ ہے جس طریقے پر ہم اللہ کو راضی رکھیں تو وہ راضی ہوگا. کیونکہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے والے بھی اسی لیے باندھتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں اللہ اسی طرح راضی ہوگا. اوپر باندھنے والے بھی, سینے پر باندھنے والے بھی, چھوڑنے والے بھی, سب یہی سوچے. لیکن اب اتنے سارے جو طریقے ہیں, کیا واقعی اللہ تعالیٰ ان سب طریقوں کو پسند کرتا ہے یا اللہ کے ہاں کوئی ایک الگ معیار ہے؟ اگر اللہ کے ہاں الگ کوئی معیار ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کی توضیح ہونی چاہیے, اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں کچھ بتاؤں گا, دوسرے ساتھی جو دوسرے مسلک سے دوسری جماعت سے تعلق رکھتے وہ نہیں مانیں گے. لیکن قرآن مجید ایک ایسا ضابطہ حیات ہے, ایسی کتاب ہے جس پر ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے ایمان رکھتا ہے, یقین رکھتا ہے, اسے مانتا ہے, تسلیم کرتا ہے, قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اب آپ قرآن سے پوچھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا طریقہ پسند ہے. بس جب آپ قرآن سے پوچھ لیں, قرآن کا جواب آپ سن لیں, پھر آپ کا فرض یہ بنتا ہے اس طریقے کو آپ دل و دماغ میں بٹھا دیں. پھر اختلاف کی کوئی صورت نہیں, کوئی وجہ نہیں. اس میں نہ کسی کو کافر کہنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو مشرک کہنے کی ضرورت ہے. صرف وہ طریقہ اختیار کر لیں جو اللہ کو راضی رکھنے کا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو, اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو, اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو, اللہ سے یارانہ رکھنا چاہتے ہو, فتبعونی, ساری کائنات کے دروازے بند کر کے صرف میرے پیچھے چلے آؤ, میری اتباع کرو. فتبعونی, جن دنیا میں جس جس جگہ میں اپنے قدم رکھتا چلا جاتا ہوں تم بھی اپنے قدم میرے چھوڑے ہوئے نشانات پر رکھتے چلے آؤ. یحببکم اللہ, نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا, اللہ تمہارا دوست بن جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا, اللہ کی خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے گی. کس بات پر؟ فتبعونی, صرف میرے نقش قدم پر چلتے چلے آؤ, میرے پیچھے لگے چلے آؤ, اللہ کے دوست بن جاؤ گے. بندے سوال کرتے ہیں رب العالمین, ہم تو بڑے مطلبی لوگ ہیں, مطلبی انسان ہیں, آج تک دنیا میں ہم نے کسی سے بغیر مطلب کے, بغیر کسی لالچ کے ہم نے کبھی کسی سے دوستی نہیں رکھی. دنیا میں دوست اس لیے بناتے ہیں, بیمار ہو گئے تو دوست کام آ جاتے ہیں, بیٹے کی شادی ہے تو دوست کام آ جاتے ہیں, بٹیا کی شادی ہے تو بھی دوست کام آ جاتے ہیں, روپے پیسے کی ضرورت پڑ گئی تو دوست کام آ جاتے ہیں. آئے اللہ, اگر تجھ سے رشتہ جوڑ لیں, تجھ سے دوستی رکھ لیں تو تیری دوستی کا ہمیں کیا فائدہ؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, جب تم رب العالمین کے دوست بن جاؤ گے تمہیں سب سے ابدی اور دائمی فائدہ یہ حاصل ہوگا, اللہ رب العالمین تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ کی دوستی کا یہ فائدہ ہوگا, تمہاری ساری زندگی کی خطائیں رب العالمین تمہیں معاف فرما دے گا. لیکن کب؟ فتبعونی, یہ پہلی شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تم چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تمہیں حاصل ہوگی. اب مسئلہ بالکل آسان ہے. قرآن نے ہمیں معیار بتا دیا کہ اللہ کو راضی رکھنے کے ہزاروں طریقے نہیں ہیں, ایک طریقہ, اور وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بس اب جس کی زندگی اس طریقے پر ہے وہ اللہ کا محبوب, وہ چاہے اس کا نام بریلوی ہو, چاہے اس کا نام دیوبندی ہو, چاہے اس کا نام اہل حدیث ہو, چاہے کوئی اس کا کوئی اور نام ہو, اینٹ ہو, دیوار ہو, پتھر ہو, کوئی بھی نام ہو اس کا, اگر اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے تو وہ راہ راست پر ہے, اللہ کا پسندیدہ ہے, اللہ کا محبوب ہے. اور اگر اس سے ہٹ کر ہے,
دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے، آپ نے زمین کے اوپر ایسے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر کھینچا، پھر آپ نے خطین آئی یمین ہی و خطین آئی سارے ہی، پھر آپ نے اس کی دائیں جانب دو خط کھینچے، پھر بائیں جانب دو لکیریں کھینچی اور درمیان والی لکیر کے ساتھ ملا دی، اور پھر درمیان والی جو لکیر ہے اس کے اوپر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی رکھی اور صحابہ کرام سے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فتبعوا ولا تتبعوا السبل، فرمایا یہ جو درمیان والا جرنیلی راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے، فتبعوا اس کی پیروی کرنا، ولا تتبعوا السبل اور یہ دائیں بائیں جو راستے نظر آ رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا، اگر دائیں بائیں والے راستے سے چل نکلے فتفرق بكم عن سبيله، یہ تمہیں میرے راستے سے، اس راستے سے، جرنیلی راستے سے، جنت والے راستے سے یہ دور لے جائیں، اور یہ حقیقت ہے. اللہ تبارک کچھ لوگ کہتے ہیں حق چار ہیں، حق چار نہیں ہے، حق ایک، چار حق نہیں ہے، حق ایک ہے، اور وہی حق ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، بس اس کے علاوہ کچھ حق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید نے کہا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیوم آج کے دن اکملت لکم دینکم میں نے مکمل کر دیا تم پر تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے اپنی تمام نعمتیں جو قیامت تک تم پر نازل کرنی تھی دینی حوالے سے، اسلامی حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، فرمایا اتممت علیکم نعمتی وہ تمام کی تمام نعمتیں میں نے تم پر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے بطور دین کے، بطور دستور حیات کے، بطور ضابطہ حیات کے اگر میں نے تمہارے لیے کوئی قانون پسند کیا ہے اس کا نام اسلام ہے، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں اسے پھیلایا، اس اسلام سے ہٹ کر من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، اس اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی شخص دوسرا کوئی دین، دوسرا کوئی اسلام، دوسرا کوئی طریقہ لائے گا فلن یقبل من، اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ سعودیہ میں جو کرنسی چلتی ہے ریال، اس کے پلٹے میں آپ اگر انڈین کرنسی یہاں لے آئیں وہ چلانے لگ جائیں، بے شک وہ نوٹ اس سے بڑا ہو، زیادہ خوبصورت ہو، پاکستانی روپیہ آپ یہاں لے آئیں اور اسے چلانے لگ جائیں وہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اس ملک میں وہی کرنسی چلے گی جس کرنسی پر اس ملک کی سٹیمپ ہوگی، مہر ہوگی ریال پر، سعودی گورنمنٹ کی جو مہر والا روپیہ ہوگا، کرنسی ہوگی، وہ یہاں چلے گی، دوسرے ملک کی کرنسی یہاں نہیں چل سکتی. تو رب العالمین کیسے برداشت کرے، زمین اس کی، آسمان اس کا، مخلوق اس کی، یہ کائنات اس کی، رسول اس کا، قرآن اس کا، ہم سب اس کے، یہاں کی دی ہوئی ہر نعمت اس کی، ہم اس کا دیا کھائیں، اس کا دیا پہنیں، اس کا دیا پیئیں، اور قانون کسی اور کا چلائیں، کرنسی کسی اور ملک کی یہاں چلائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے زیادہ غیور ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا، اللہ کو پسند نہیں. اسی لیے فرمایا فلن یقبل من، اگر اسلام سے ہٹ کر تم اگر کوئی چیز لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہرگز قبول نہ کرے گا، ہرگز قبول نہ کرے گا. صرف یہ نہیں کہ قبول نہ کرے گا، اس قبول نہ کرنے کا نقصان تمہیں یہ ہوگا، وہو فی الاخرت من الخاسرین، فرمایا آخرت میں تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. اب آپ دیکھیے اختلافات آج ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اختلافات شروع سے ہوتے رہے ہیں، صحابہ کرام کے دور میں بھی خود اختلافات ہوئے، لیکن اس کا ایک مسئلے کا حل تو تھا، اس مسئلے کا ایک حل تھا، اس حل کو اگر آج ہم اختیار کر لیں، کوئی وجہ نہیں پوری کائنات کے مسلمان ایک ہو سکتے. دیکھیے صحابہ کرام کے دور میں مسئلے کا حل کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، رخصت ہوتے ہی صحابہ کرام میں ایک بہت بڑا اختلاف کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور الحمدللہ جیسے جتنی تیزی کے ساتھ طوفان کھڑا ہوا اتنی ہی تیزی کے ساتھ مٹ گیا. کیسے کھڑا ہوا کیسے مٹ گیا؟ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسجد نبی میں خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے. لوگ پریشان, حضرت عثمان غنی رونے بیٹھ گئے, اتنا کہ کوئی آ کے سلام کرتا ہے تو آپ سن نہیں پاتے, مدہوش ہیں. صدیق اکبر اندر جاتے ہیں گھر میں, چہرہ انور سے چادر ہٹاتے ہیں, دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں سبحان اللہ, اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا. پھر فرماتے ہیں لوگوں سنو, من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا, عبادت کرتا تھا, وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت, اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے, ایسا زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. اور ادھر مسجد نبی میں حضرت عمر ہیں, تلوار میان سے نکالے کھڑے ہیں, اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو میں گردن اڑا دوں گا. اب دونوں جلیل القدر صحابی ہیں, صدیق اکبر بھی اتنا بڑا صحابی ہے. ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف رات کا وقت ہے یوں دیکھا, اللہ کے رسول گھر میں تشریف آئے, تشریف لائے, تو اما عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ایسی ہوں کہ نجوم اس سما, جیسے یہ آسمان کے تارے, ایسا کوئی شخص ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول جب ہاں کہیں گے تو اس کا آپ میرے ابا کا نام لیں گے. آپ نے فرمایا ہاں, تو میں خوش ہو گئی کہ آپ میرے ابا کا نام لیں گے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن خطاب کی نیکیاں ایسی ہیں جیسے آسمان کے تارے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے حیران ہو کر پوچھا این حسنات ابی بکر یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ آپ نے تو ان کو کسی کھاتے میں نہیں گنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے, ابو بکر کی نیکیوں کو گنتی ہے اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے تاروں کو. آسمان کے تاروں کو پیمانہ بنا کے ابو بکر کی نیکیوں کا پوچھتی ہے. میں نے کہا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. اب سن, ابو بکر کی نیکیاں اتنی ہیں, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. انما جمیع حسنات عمر کلیلۃ واحدۃ ابی بکر, فرمایا ابو بکر کی ایک رات کے برابر ہیں جو غار ثور میں اس نے میرے ساتھ گزاری. اب یہ صدیق اکبر کا مقام ہے, وہ عمر فاروق کا مقام ہے. ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسا جری انسان ہے, ایسا بہادر انسان ہے, اس کی دلیری اور شجاعت کا یہ عالم ہے جس راستے پر چل نکلتا ہے ابلیس وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا, اس راستے پر شیطان نہیں آتا جس راستے پر عمر چل نکلتا. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کے فہم و فراست کا یہ عالم تھا, آپ نے فرمایا قرآن مجید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد لو کان عبادی نبیجن لکان عمر, میرے بعد اگر کسی پیغمبر کے آنے کی گنجائش ہوتی تو عمر ضرور پیغمبر ہوتا. اللہ نے اتنا فہم و فراست, بے شمار موقع پر ازواج مطہرات کہا کرتی تھی عمر بھی کیا عجیب ہستی ہیں, قرآن اترتا ہمارے گھروں میں ہے لیکن اترتا عمر کی مرضی کے مطابق. بے شمار موقع پر حضرت عمر نے ایک چیز کو پسند کیا کہ اللہ کے رسول ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیج کر کے کہا اللہ کے رسول ایسا ہونا چاہیے جیسے عمر کا. مقصد کہنے کا یہ ہے اتنی بڑی ذہنیت, اتنا بڑا ایمان, اتنا بڑا تقوی, اتنی بڑی علمیت اور اتنی بڑی جرأت اور شجاعت رکھتا ہے عمر, اور اس کا مقام صحابہ کرام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مسلم ہے. لیکن صدیق اکبر بھی کم نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار فانی سے رخصت ہونے سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا لوگو تم میں سے جس جس کے مجھ پر جو جو احسانات تھے میں نے سب کے بدلے چکا دی. لیکن صدیق ایک ایسا شخص ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا, عرش والا ہی سے بدلہ دے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنا بڑا انسان, اب دونوں مختلف رائے رکھتے ہیں, دونوں کی شخصیت, دونوں کا تقویٰ مسلم ہے,
لیکن دونوں مختلف رائے رکھتے ہیں اور رائے مختلف ایسی بالکل زمین آسمان کا سا فرق ہے. ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں اللہ کے رسول فوت ہو گئے, حضرت عمر فرما رہے ہیں جس نے کہا فوت ہو گئے میں گردن مار دوں, حضور فوت نہیں ہوئے. عجیب بات ہے. اب آپ دیکھیے یہ اختلاف مٹتا کیسے. یہی صورت آج ہمیں اختیار کرنی ہے ہر اختلاف کو مٹانے کی, متحد ہونے کے لیے. اس میں نہ لڑائی والی بات ہے جھگڑے والی بات ہے, بالکل محبت سے یہ باتیں میں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں. لوگ حیران پریشان ہیں کیا کیا جائے. صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی ممبر موجود تھا, ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں لوگ اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ, لوگ بیٹھ گئے. آپ مختصر سا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں, رسول کے سوا کچھ نہیں. ما محمد الا رسول, آپ کی حیثیت رسول سے بڑھ کر کچھ نہیں. قد خلت من قبل الرسل, اے کائنات کے لوگوں آپ سے پہلے بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آتے رہے اور جاتے رہے. قد خلت من قبل الرسل, آپ سے پہلے بھی دنیا میں انبیاء آئے, خلت وہ چلے گئے گزر گئے. آفا اماتا, آخر آپ نے بھی جانے کے لیے آنا تھا, جانے کے لیے آئے. آفا اماتا, اگر آپ مر گئے. قرآن نے موت کا لفظ استعمال کیا, آفا اماتا, اگر آپ فوت ہو جائیں مر جائیں, او قتلا یا قتل ہو جائیں, انقلبتم علی اعقابکم تو اپنی ایڑیوں کے بر پلٹ جاؤ گے, منہ موڑ لو گے اسلام سے. فلن یضر اللہ شیئا, اگر تم نے ایسا کر بھی لیا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام سے پھر بھی گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. وسیجزی اللہ الشاکرین, اور اگر تم اسلام پر قائم رہے تو ایسے شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ عنقریب جزائے خیر دے گا, ضرور اچھا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. فرمایا ایک اور مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انکا میتون وانہم میتون, اے محمد آپ بھی مرنے والے ہیں اور جو لوگ آپ کی موت کے متمنی کافر مشرک آپ کی دن رات موت کی دعائیں کرتے ہیں, فرمایا انہم میتون, یہ بھی مرنے والے ہیں, انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے. آفا امتا فہم الخالدون, اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے کب تک رہنا ہے, انہوں نے ہمیشہ تو نہیں رہنا, انہوں نے بھی تو مرنا ہے. قرآن کی آیات جب صحابہ کرام نے سنی اور خود حضرت عمر فاروق نے سنی, تلوار واپس میان میں ڈالی, فرمایا جزاک اللہ ابا بکر, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے, آپ نے تو دل کے سارے دروازے کھول دیے. بات ساری سمجھ میں آ گئی. صحابہ کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ قرآن کی آیات اتری ہی آج, ہم سب بھول چکے تھے. مقصد کہنے کا یہ ہے صحابہ کرام نے جیسے قرآن کو سنا, بڑے بڑے جلیل قدر صحابی جو اختلاف رکھ رہے ہیں اپنی رائے کو پھر دخل نہیں دیا. حضرت عمر کی یہ اپنی رائے تھی, دلیل نہیں تھی, اب تک دونوں کی رائے تھی. ابو بکر صدیق نے بھی ایک رائے قائم کی کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے, حضرت عمر نے بھی ایک رائے قائم کی کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے, دونوں کی رائے ہیں. لیکن صحابہ نے ترجیح کس کی رائے کو دی, جس کی رائے کی تائید قرآن نے کر دی. دلیل مل گئی, یعنی محتاج دلیل ہونا چاہیے بندے کو. دلیل جب مل گئی صحابہ کرام نے اختلاف ختم کر دیا, حضرت عمر نے بھی اپنی رائے کو واپس لے لیا, ابوبکر صدیق کی رائے کو تسلیم کر لیا, اس لیے کہ اس کی دلیل قرآن میں موجود تھی. یہ اختلاف صحابہ کرام میں سب سے پہلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا, اس اختلاف کو مٹایا گیا قرآن مجید کے ذریعے. دوسرا بڑا اختلاف جو صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا وہ یہ, اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو دفن کہاں کیا جائے. تین رائے ہیں صحابہ کرام کی. ایک طبقہ کہتا ہے کہ آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا جائے, کہ انبیاء کی کثیر تعداد وہیں دفن ہے لہذا آپ کو بھی وہیں دفن کیا جائے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دفن کیا جائے چونکہ وہ آپ کا آبائی شہر ہے. ایک طبقہ کہتا ہے نہیں, آپ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے لہذا آپ کو مدینہ ہی میں دفن کیا جائے. اب رائے ہے اپنی اپنی, تینوں تینوں رائے ہیں. اب سب کچھ اس گروہ کے ساتھ مل گئے صحابی, کچھ اس گروہ کے ساتھ, کچھ اس گروہ کے ساتھ, تین ٹکڑوں میں صحابہ بٹ چکے. لیکن اختلاف کیسے مٹتا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے کہ روایت سنائی گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی کہ انبیاء وہیں دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی موت واقع ہوتی ہے. لہذا یہ سنتے ہی سب نے فیصلہ کیا کہ مدینے میں دفن کیا جائے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا جائے, اس لیے کہ آپ کی موت یہیں واقع ہے. باقی صحابہ نے جو مکہ والے تھے, بیت المقدس والے تھے, سب نے اپنی اپنی رائے واپس لے لی. اب پہلا اختلاف مٹایا قرآن کے مل جانے پر, دوسرا اختلاف مٹایا حدیث کے مل جانے پر. لیکن اختلاف کو مٹایا, گویا ان دو چیزوں کو صحابہ کرام نے دلیل اور اتھارٹی مانا, اس کو تسلیم کیا کہ یہ سند ہے جس سے اختلاف مٹائے جا سکتے ہیں, تیسری کوئی چیز نہیں. تیسرا بڑا اختلاف جو صحابہ کرام میں پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ کون ہو. مہاجر کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا, انصار کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا, اور کوئی شخص اپنی رائے واپس لینے پر تیار نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا خلیفہ ہوگا, ہم میں سے ہوگا, وہ کہتے ہیں نہیں ہم میں سے ہوگا. اسی اختلاف میں ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا جو ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے. وہ تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ میاں ایسا کر لو, کیوں لڑتے ہو, ایک خلیفہ مہاجر بنا لو, ایک خلیفہ انصاری بنا لو, جھگڑا ختم. مہاجروں کا خلیفہ مہاجروں پر حکمرانی کرے, انصاریوں کا خلیفہ انصاروں پر. گویا یہ مسلمانوں کو ویسے دو ٹکڑوں میں بانٹنے والی بات ہے. اب یہ تین گروہ ہو گئے, تین رائے ہیں, لیکن صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ لوگوں, جس کے بعد تم خلافت پر اختلاف کرتے ہو اس کا فرمان مجھے یاد ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا الائمہ من القریش, امامت اور خلافت جو ہے یہ قریشیوں کا حق ہے. وہ مہاجر تھے سارے, انصار میں سے کوئی نہیں تھا. یہ سنتے ہی انصار نے اپنی رائے واپس لے لی اور کہا کہ ہمیں منظور ہے خلیفہ مہاجرین میں سے, قریش میں سے ہو. حضرت عمر نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ایسے ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے لیے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر ٹوٹتی. اس طرح بیعت کرنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے. جس بنیاد پر حدیث مل گئی ہے اللہ کے رسول کی, دلیل مل گئی ہے, اب جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں. یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا, یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا کہ اس کو کیسے مٹایا گیا. وہی طریقہ اگر آج ہم اختیار کریں, کوئی وجہ نہیں دیوبندی دیوبندی نہ رہے, بریلوی بریلوی نہ رہے, ہم سارے ایک ہو کر مسلمان ہو کہلائیں اور سب ایک ہو جائیں, اختلاف کوئی نہ رہے. اور ایسا ممکن ہے اگر علماء ایسا نہیں کرتے. چلو عوام الناس کم از کم ایسا سوچ لیں. آپ اپنے تک اس لیے کہ علماء اپنی قبر میں جائیں گے, ہم سب اپنی قبر میں جائیں گے. آپ اپنی قبر کو تو منور کر لیں, اپنی قبر کو تو تاریکی سے بچا لیں. اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے, یہ دو چیزیں قرآن اور حدیث, ان کو آپ دلیل مانیں اور انہی سے آپ اپنے اختلافات ختم کریں, تو اللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں آپ کی بات کا, آپ کی نماز کا, آپ کے روزے کا, آپ کے حج کا, آپ کی زکات کا وزن ہوگا. اور اگر آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں. ورنہ یاد رکھ لیں, دن قیامت کے انسان ایسوں پر اللہ تبارک وتعالیٰ کے رسول کو چھوڑ کر جو دنیا میں جس کے پیچھے بھی لگا رہا, دن قیامت کے اللہ تعالیٰ جب ان میں جدائی ڈالے گا. قرآن کہتا ہے استبر الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب, فرمایا عذاب کے آ جانے کے بعد جب پیروی کیے جانے والے لوگ, پیر مرشد مقتدا جو دنیا کے امام بنے رہے, دنیا کے بڑے بنے رہے, اپنے مریدوں سے اپنے مقلدین سے بیزاری کا اظہار فرمائیں گے. وتقطعت بهم الاسباب, اور تمام رشتے ناطے تمام تعلقات ان سے منقطع ہو جائیں گے. وقال الذين كفروا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة, فرمایا جو لوگ ساری کی ساری زندگی ان کے نقش قدم پر چلتے رہے, اپنا ہادی اور پیشوا رہبر رہنما سمجھتے رہے, ساری ساری زندگی ان کے نام کی گیاریاں دیتے رہے, اب میدان آخرت میں جا کر اس پیر نے کہہ دیا میرا اس مرید سے کوئی تعلق نہیں, تو فرمایا مرید سن کر کہیں گے قال الذين اتبعوا لو ان لنا کرۃ, پیروی کرنے والے کہیں گے اے کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع مل جاتا, لَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، ان سے ہم ایسے بیزاری کا اظہار کریں گے، ایسے ان سے دور بھاگیں گے جیسے آج ہی ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم نے تو شہر کا کوئی کالا بکرا نہیں چھوڑا جو ان کے نام پر نہ کاٹا ہو، کوئی کالی مرغی نہیں چھوڑی جو ان کے نام پر نہ کاٹی ہو، اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس وقت انسان پچھتائے گا کہ اے میں کیا کروں، کاش مجھے ایک دفعہ موقع مل جائے۔ فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، دنیا میں رسول کا نقش قدم چھوڑ کر جو جس جس کے پیچھے بھی بھاگتا رہا ان کو ہم پکڑ کر دوزخ کی آگ پر ان کے چہروں کو بھونیں گے، جس طرح سیخ کباب بنانے والا سیخ کو انگاروں پر کبھی اس سائڈ کبھی اس سمت کبھی اس سمت تاکہ چاروں طرف سے بھن جائے، اسی طرح فرمایا دوزخ کی آگ میں ہم ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کریں گے پکائیں گے۔ یقولون یا لیتنا، اس وقت یہ کہیں گے اے بربادی ہماری، اے افسوس ہم پر، اے تباہی ہماری، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے اللہ کے رسول کی بات مانتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ انا اطعنا سادتنا، اعتراف جرم کرتے ہوئے اقرار کریں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم نے دنیا میں اپنے سیدوں کی اپنے سرداروں کی اپنے وڈیروں کی اپنے چودھریوں کی دنیا میں ہم اطاعت کرتے رہے، وکبراءنا بڑے بڑوں کی اطاعت کرتے رہے، فاضلون السبیلا انہوں نے ہمیں راہ راست سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ارے دنیا میں آج ایک لفظ بھی ہم زبان سے ان کے بزرگوں کے بارے میں نکال لیں تو کلہاڑیاں نکل آتی ہیں، تلواریں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ریوالور تھام لیتے ہیں کہ میاں میرے بزرگ کو تو ایسا کہتا ہے، دن قیامت کے خود اپنے منہ سے بد دعائیں دیں گے، فرمائیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ہم سے بھی دگنا عذاب دے، ان بڑوں کو ان بزرگوں کو جن کو ہم بزرگ سمجھتے رہے، ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، بہت بڑی ان پر لعنت فرما، اب خود بد دعا دیں گے، اللہ یہ خود بھی گمراہ تھے ہمیں بھی گمراہ رکھا، لہذا ان کو دگنا عذاب، دونا عذاب دے ہم سے، ڈبل عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے اختلافات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کے ذریعے بٹا دے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع بنائے۔ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں سوال ہو تو جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں، محبت سے پیار سے، مقصد سمجھنے کا ہو، تنقید مقصد نہ میرا تھا اور نہ ہی آپ کا ہونا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
فضیلت شیخ، سوال یہ ہے کہ کچھ حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، برائے کرم وضاحت فرمائیے کیا اس کی وجہ ہے اور ایسا اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں ظاہر کیا جاتا ہے؟
اہل حدیث ایک ٹائٹل ہے، جس طرح حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، اگر تقابل صرف کفر اور اسلام کا ہو تو اہل حدیث بولنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، پھر صرف مسلم کہنا صحیح ہے، اور اگر مسلمانوں میں پھر مشرک ہو جائیں، مسلمانوں میں بدعتی ہو جائیں تو پھر ایک رنگ مختلف کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایسا ہے کہ اگر ہم اس وقت ہم سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، اب ہم سے جب کوئی پوچھے گا کہ جی آپ کہاں سے آئے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا میں کراچی سے آیا ہوں، میں یہاں ایک بڑی چیز بتاؤں گا سعودی عرب کے مقابلے میں، میں کہوں گا جی پاکستان سے ہوں۔ پھر جب ہم پاکستان میں چلے جائیں اور وہاں ہم سے کوئی ساتھی پوچھے کہ جی آپ کہاں سے آئے ہیں تو پھر میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، اسے پھر میں کہوں گا کراچی سے۔ پھر جب وہ کراچی میں آ جائے پھر مجھ سے پوچھے جی آپ کہاں سے ہیں، پھر میں کراچی نہیں بولوں گا، پھر میں بولوں گا جی میں بورا پیر کے علاقے میں رہتا ہوں جامع کلاس کے سامنے۔ یعنی جتنے وہ کلوز ہوتا چلا جائے گا اس کی شاخیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور جتنا احاطہ وسیع کرتے چلے جائیں گے اس کی برانچیں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ جب تک اسلام کفر کے مقابلے میں رہا تو اس کے مقابلے میں صرف مسلمان رہے، لیکن جب مسلمان قبر پرست بھی ہو گئے، مسلمان گھوڑا پرست بھی ہو گئے، مسلمان نظر و نیاز غیر اللہ کی کرنے والے بھی ہو گئے، مسلمان وہ تمام خرافات کرنے لگے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وہ سارے کام کرنے لگے. تو پھر یہ ٹائٹل کی ضرورت پیش آئی کہ جب کوئی کہے مثلاً اگر دنیا میں ایک انسان ہوتا ایک اکیلا تو اسے نام رکھنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ انسان کافی تھا, انسان کافی تھا. اب انسان کے بعد ہم عبداللہ ہیں, عبد الرحمان ہیں, شکیل ہے, جمیل ہے, خلیل ہے, وکیل ہے. یہ اس لیے ہے کہ اب سارے انسان ہیں. اب میں کہوں انسان تو سارے دیکھیں گے, کسی کو کیا پتا کس انسان کو پکارا ہے. اب میں کہوں گا عبداللہ تو انسانوں میں جو عبداللہ ہے وہ متوجہ ہوگا. اگر ہم کہیں گے عبد الرحمان تو انسانوں میں جو عبد الرحمان ہے وہ متوجہ ہوگا. تو لہذا جب ہم اہل حدیث کہیں گے تو وہ مسلمانوں کا وہ طبقہ, وہ حصہ پہچانا جائے گا, متعارف ہوگا, جو شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے, اللہ کے فضل سے بچا ہوا ہے. ہاں اگر باقی فرق ختم ہو جائیں تو پھر اہل حدیث کہلوانے کی کوئی گنجائش اور کوئی جواز نہیں.
جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں اور حج کے ایام میں داڑھی نہیں کٹواتے اور واپسی پر وہ ہاتھ ہی داڑھی کٹوا دیتے ہیں, کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟
اصل میں اس کا داڑھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں, یہ سدا بہار پودا ہے, اسے 12 مہینے رہنا چاہیے. اسے 12 مہینے, یعنی یہ تو ایسے ہو گیا کہ ابھی حج کر کے اس نے گناہ بخشوائے اور پھر اس طرح چلا کے اس نے بسم اللہ گناہوں کی پھر شروع کر دی, تو اچھی بات نہیں ہے. اب آپ تھوڑا سا یوں سوچیں, مثال کے طور پر یہ ایک ڈیزائن ہے, مسجد کا ڈیزائن ہے, یہ ایک آرکیٹیکچر ایسا بنا گیا ہے, تو یہ مسجد بن گئی. اب آپ بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, اب آپ آ کر مسجد میں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ پلر یہاں غلط ہے, یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو ادھر ہونا چاہیے تھا, اور یہ والی دیوار یہاں غلط ہے, اس کو وہاں ہونی چاہیے تھی. تو اب وہ جس نے بنائی ہے اگر وہ سامنے بیٹھا سن رہا ہے تو وہ اس کا ایک رنگ جائے گا, ایک آئے گا, وہ بولے گا یہ مسجد کی نہیں, یہ میری توہین کر رہا ہے. اللہ نے انسانی جسم کی جو بلڈنگ بنا دی اس کی اینٹ جہاں جہاں لگا دی, الا یہ کہ جس جگہ کا اللہ نے کہا یہاں جھاڑو لگا دینا اس سے ہٹ کر جہاں جہاں اللہ نے جو اینٹ لگا دی اگر ہم اس میں کہیں کہ نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے, یہ یہاں نہ ہوتی, یہ یہاں نہ ہوتی. دیکھیں نا اللہ نے ایک ایسا حساب رکھا ہے, عورت کا چہرہ اس سے صاف رکھا, مرد کا چہرہ اس سے بھرا رکھا. اب ایک اللہ نے ایک انسان اور مرد کے ڈھانچے میں, عورت اور مرد کے ڈھانچے میں فرق رکھا. اب ہم جو اس میں تبدیلی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو مرد کی شکل بنائی ہے وہ صحیح نہیں, عورت صحیح تھی. تو یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کر رہے ہیں در پردہ, اگر یہ زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن اللہ کی تخلیق پر اعتراض جا رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ذرا صاحب یوں سوچیں, اس شخص کا کیا ایمان ہوگا, داڑھی کا وزن ہے کتنا, 1 تولہ 1.5 تولہ 2 تولہ. جس شخص کا ایمان 2 تولہ داڑھی کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا وہ کیا تلواریں اٹھائے گا, کیا لڑے گا, کیا مجاہد بنے گا. تو اس کو جو ہے ہمیشہ 12 مہینے اس کو رکھنا ہے. اللہ کے رسول کا یہی فرمان ہے, قص الشوارب واف اللہ, مجھوں کو بس کرو اور اسے معاف کر دو. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ہتھیار نہ اٹھا, یہ کوئی بھی قصور کرے, کوئی بھی قصور داڑھی کا کیا ہو سکتا ہے, کبھی بکھر جائے, کبھی لمبی ہو جائے, کبھی ناف تک پہنچ جائے, فرمایا کوئی بھی قصور کر لے معاف کر دے, اسے کچھ نہ کرو. اگر تو کبھی اتفاق ایسا ہو گیا تو پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں, لیکن مستقل امام نہ بنائے. وہ ایک بات ہے, اگر مستقل بنانا ہے تو اسے بنائیں جو ان میں سب سے بہتر ہے, اور اگر سارے داڑھی مل رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں. جی ہاں, پہلی بات یہ دیکھیں نا, جو شخص نبی کی شکل کو پسند نہیں کرتا, داڑھی کیا ہے, نبی کی صورت میں, نبی کے حلیے میں شامل ہے. جو شخص نبی کے حلیے کو پسند نہیں کرتا جنت میں اللہ تبارک و تعالی اس نبی کا سامنا اسے کرائے گا کیسے, اس کی صحبت میں بٹھائے گا کیسے, اس کے جھنڈے تلے لائے گا کیسے. اس کے ہاتھ سے آب کوثر پلائے گا کیسے؟ کہ بھی تجھے تو اس کی شکل ہی پسند نہیں ہے. چونکہ جو شخص خود داڑھی مناتا ہے نا, وہ داڑھی والے سے نفرت بھی کرتا ہے طبی طور پر, اگرچہ اس کا اظہار بس نہیں چلتا اور کبھی بالکل اکھڑ ہوتا ہے تو وہ اظہار کر بھی دیتا ہے, وہ اس کا تانا یوں نکالتا ہے. مثال کے طور پر آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, بہاولپور میں ایک ساتھی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا, موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو آگے سے کوئی خاتون جا رہی تھی, رکے والی تھی, تو وہ اچانک یعنی اس نے پیچھے دیکھے بغیر عورت نے ایسے ٹرن کیا اور سامنے آیا, تو اس نے بریکیں لگائی لیکن اسپیڈ میں تھا تو گھسک کے موٹر سائیکل جو ہے اس کو لگ گیا. اب جیسے لگا وہ تھوڑی سی گری, جیسے گری تو دیکھا تھا اس کی تو داڑھی اتنی بڑی, کہنے لگی اتنی بڑی داڑھی رکھ رکھی تو بریک نہیں لگا سکتا؟ تو اس نے کہا جی یہ داڑھی ہے موٹر سائیکل کی, بریکیں نہیں ہیں. تو یعنی اس نے تانا کیا دیا کہ یعنی تیری اتنی بڑی داڑھی ہے تو بریک نہیں لگا سکتا, کہ داڑھی کا بریک سے کیا تانا, بریک ایک علیحدہ, یعنی اس کا نفرت کا اظہار جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ اس کا کرتے ہیں. تو جس کو نبی کا حلیہ جس کو پسند نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی صحبت اسے دے گا کیسے؟ تو بہت بڑی, ویسے لوگ دیکھیے اکثر آ کے پوچھتے ہیں, کئی دفعہ کراچی میں سے ساتھی نے پوچھا جی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ اب وہ ہوتے داڑھی بغیر, بالکل داڑھی بغیر, جی ننگے سر, جی آپ کی مسجد میں اتنے آدمی ننگے سر پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہاں سر تو ننگا ہو تو کوئی حاضری نماز ہو جاتی ہے, لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی تھوڑی ننگی کے ساتھ کبھی نماز نہیں پڑھی, تھوڑی آپ کی کبھی ننگی نہیں رہی, ہمیشہ اس پر بال رہے ہیں یہ تھوڑی, اور اس کی تھوڑی ننگی ہے, تھوڑی صاف ہے, اور سر پہ اتنا زور ہے وہ چٹائی والی پھٹی پرانی ٹوپی لا کر اوپر ڈال لے گا جو سسرال میں کبھی نہیں پہنے گا, اللہ کے گھر میں آ کر زینت بنا کر اسے پہنے گا. جی وہ پھر اس کی نیت بتائی جائے کہ وہ کاٹنے والا کس ارادے سے کاٹتا ہے. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن گناہ پر نادم بھی ہے, اس میں تھوڑا فرق ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ سے 10 روپے لیے کہ جی اگلے جمعہ آپ کو دے دوں گا, روپیہ نہیں ریال, چونکہ آپ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے, 10 ریال آپ سے لیے کہ جی اگلے جمعہ دے دوں گا, اگلے جمعہ میں نے نہیں دیے, آپ مانگنے بھی نہیں آئے, لیکن میں خود آپ کے پاس آ گیا کہ بھائی صاحب وہ میں نے آپ سے 10 ریال لیے تھے تو میں ابھی کر نہیں پایا, آپ مہربانی کر کے تھوڑا سا اور انتظار کر لیں, میں انشاءاللہ خود لا دوں. آپ فوراً کہیں گے نہیں نہیں کوئی بات نہیں, جب ہوئے جب دے دیں. پھر 3-4 دن بعد میں پھر آ گیا کہ جی وہ میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں, ذرا معذرت چاہتا ہوں ابھی ذرا ہاتھ تنگ ہے. آپ کہیں گے کوئی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیں بھائی کوئی بات نہیں میں نے آپ کو معاف کر دی, ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ یہ کہہ دیں. لیکن ایک شخص وہ ہے وہ 10 روپے آپ سے لے کر گیا ہے اور ایک جمعہ کا وعدہ تھا, وہ جمعہ گزر گیا, دوسرے جمعے آپ گئے, جی وہ ایک جمعہ کا وعدہ تھا 2 جمعے نکل گئے, آپ نے پیسے ہی نہیں دیے. وہ آپ کہتے کون سے پیسے, میں نے کو لیے دیتے. تو اس شخص کے بارے میں جو آپ کا رویہ ہوگا وہ بہت زیادہ سخت ہوگا کہ ایک تو پیسے لے گیا اور الٹا مقرہ مان ہی نہیں رہا کہ میں نے لیے, اور وہ جو مان رہا ہے اسے آپ معاف کرنے پر تیار ہیں, اور جو مان نہیں رہا اسے آپ دل میں یہ سوچے ہوئے یہ اچھا یہ کسی جگہ پھنسے گا تو میں اس کے 10 کے 100 وصول کروں گا, وہاں آپ یہ سوچے بیٹھے. تو ممکن ہے اللہ تبارک بتانا اس کے اعتراف پر اس کی ندامت پر کوئی معافی کی صورت نکال دے یا اسے کم از کم ہدایت دے دے. اور جو شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اس کے راہ راست پر آنے کے چانسز موجود رہتے ہیں, اور جب وہ گناہ کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دے, احساس سے گناہ ہی نکل جائے اس کے دل سے, پھر وہ زندگی بھر اس گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا. مثال کے طور پر سگریٹ انسانوں سے کیوں نہیں چھوٹی, سگریٹ آج جرم نہیں رہا, اس لیے کہ جو اللہ کے رسول نے جو گناہ کی تعریف بتائی ہے وہ تعریف بھی یہاں فیل ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تم پبلک کے سامنے نہ کر سکو اور چھپ کے کرو. پھر فرمایا ما ہا کفی نفس کا, جو تیرے دل میں کانٹے کی طرح چبھے. اب سگریٹ ایسی ہے نہ کسی کو چھپتی ہے اور نہ لوگ چھپ کے پیتے ہیں سب کے سامنے, یعنی ایسا عام ہو گیا ہے یہ گناہ, اتنا پھیل گیا ہے کہ کوئی معیوب بات اس میں رہی نہیں جب معیوب بات رہی نہیں تو آدمی چھوڑے گا کیسے؟ ہاں اگر چھپنے چھپانے والا سلسلہ ہو تو کبھی بھی یہ سوچ بیٹھے گا کہ یار روز بچتا ہوں, روز کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لیتا ہے, اس سے اچھا چھوڑ ہی دو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب انسان قصور کو قصور مانے تو معافی کی بھی صورت نکل سکتی ہے اور ہدایت کی بھی گنجائش ہے. اس میں تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سود سے متعلق اس قسم کا سوال تو نہیں کیا, البتہ شراب سے متعلق ہمیں حکم یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام حرمت سے پہلے اسے پیا کرتے تھے اور گھروں میں بھی مٹکے بھر کے رکھے ہوئے تھے شرابوں کے. جب اللہ کے رسول نے اعلان کروایا کہ اللہ نے تم پر شراب کو حرام کیا ہے تو صحابہ کرام کے ہاتھوں میں پیالے تھے اور کسی نے آدھا پی لیا تھا تو آدھا باقی تھا اور کوئی ابھی پینے والا تھا تو انہوں نے پیالے پھینک دیے اور گھروں میں رکھے ہوئے مٹکے توڑ دیے, اور مٹکے جب توڑے تو مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسی بہتی تھی کہ جیسے برسات کا پانی, اتنی شراب پیتے تھے وہ لوگ اور اتنی شراب بنا کے رکھی ہوئی تھی. شرابوں کے مٹکے توڑ دیے اور بہا دیے. صحابہ کہتے ہیں کئی سال تک جب بھی مدینے میں بارش ہوتی تھی تو زمین سے بدبو اٹھتی تھی شراب کی, یعنی اتنی شراب زمین کو پلا دی گئی تھی. تو ایک تو صحابہ کرام, یہ ہے تقوی کی صورت کہ اس کو ضائع کر دیں. ایک گنجائش ہمارے استاد حافظ عبداللہ صاحب سے یہی سوال کیا تھا تو انہوں نے گنجائش یہ نکالی تھی کہ جیسے بعض مسلمانوں کے جائز کام ہوتے ہیں, یعنی ہمارا حق مثال کے طور پر یہ زمین میری ہے اور ایک پڑوسی وہ ناجائز اس پر قابض ہو گئی ہے, یا میں نے مکان کرائے پر دیا تھا اب وہ مالک بن بیٹھا ہے, وہ چھوڑ نہیں رہا, نہ کرایہ دے رہا ہے نہ مکان چھوڑ رہا ہے, اور الٹا عدالت میں کیس دائر کر دیا حالانکہ وہ مکان میرا ہے, سارا علاقہ گواہی دیتا ہے کہ وہ مکان میرا ہے, لیکن جج وہ راشی ہے, وہ رشوت کے بغیر جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا. تو ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اس کو حرام کی مد میں جہاں ہمارا حق جاتا ہو, حق لینے کے لیے حرام کی مد میں بجائے حلال پیسہ ضائع کرنے کے حرام پیسہ ڈال دو. تو ان کا یعنی کہ ان کی رائے تھی, اسے قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں, آپ اسے چیلنج بھی کر سکتے ہیں نہ بھی مانیں. تو یہ ایک صورت ہے اس کے استعمال کی کہ بھی راشی افسر کو اپنا جائز کام نکالنے کے لیے, ناجائز نہیں جائز کام نکالنے کے لیے حرام کا پیسہ حرام کی مد میں ڈالنا. ایک اور صورت وہ یہ ہے کہ غیر مسلم ہے ان پر کوئی بھی فریضہ اسلام کا عائد نہیں ہوتا, یہودی ہے سکھ ہے ہندو ہے کوئی بھی ہے, وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مقروض ہے تنگ دست ہے, آپ بغیر ثواب کی نیت کے انسانی ہمدردی کے تحت وہ سود کا پیسہ دے کر اس کا قرضہ اٹھوا دیں, اس لیے کہ وہ ویسے کافر ہے اور کافر پر سود حرام نہیں ہے, یہ سب مسلمانوں کے لیے ہیں یہ حرمت ساری. تو ایک یہ بھی صورت ہے. اب تو وہ تائب ہو گیا نا, گناہ تو تھا جب تک تائب نہ ہو, اب جب تائب ہو جائے توبہ کر لے تو توبہ گناہ کا کفارہ ہے. یعنی اگر آپ کا حق بنتا ہے نا تو وہ سارا وبال اس افسر پر ہے جو آپ کا حق مارنے پر تلا ہوا ہے, لیکن اس میں بھی تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار آپ بچیں, لیکن بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہو تو آپ اسے تنبیہ بھی کر دیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ راشی اور مرتشی دونوں جو ہیں وہ دو دفعے ہیں, جبکہ یہ میرا حق ہے اور میں اپنا حق لینے کے لیے, اور حق لینے کی اسلام میں اجازت ہے, حق کے لیے لڑنا بھی اسلام نے اجازت دی, اپنا حق چھیننے کی بھی اسلام نے اجازت دی, تو اس کو پہلے بتا دیں, پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو باہر چاہے کچھ نہ کچھ گنجائش نکل آئے گی, لیکن اس کو عادت نہ بنائے, روٹین نہ بنائے, اور ہر کسی کو یہ نہ بتائے کہ میاں تمہارے کام اٹکے ہوئے ہوں تو رشوتیں دے کر نکلوا دیں, یعنی ایسا نہ ہو, ایک سلسلہ نہ چل پائے, ایک مجبوری کے تحت کہیں ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ایک محض ایک رائے ہے, اس کا خلاف کیا جا سکتا ہے. جی کی وضاحت قرآن حدیث کی روشنی میں کریں, یاد رہے کہ جو آپ فرمائیں گے ہم انشاءاللہ ہمیشہ اس کے مطابق عمل کریں گے. اس لیے آپ صحیح وضاحت کریں. نمبر ایک, میں اپنے گاؤں میں صرف واحد انسان اہل حدیث ہوں, باقی سارا گاؤں سوائے پانچ چھ آدمیوں کے بریلوی ہیں. گاؤں میں تین مساجد ہیں, تینوں میں بریلی امام مقرر ہے. میں نماز با جماعت ان کے پیچھے پڑھوں یا الگ پڑھوں؟ کیا اذان سن کر مسجد میں نہ جانے اور گھر میں نماز پڑھنے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ میں کیا کروں؟ دیکھیے, بیت اللہ مکہ میں موجود تھا, اب بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بند کمرے میں حضرت حمزہ کے گھر میں بیٹھے رہے, اندر سے کنڈی لگا لیتے تھے, وہیں درس دیتے تھے, وہیں چھپ کر عبادت کر لیا کرتے تھے, وہیں سارا سلسلہ ہوتا تھا, اس لیے کہ بیت اللہ پر مشرکین کا قبضہ تھا. تو جب تک مساجد پر مشرکین کا قبضہ ہے آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من وقر صاحب بدعت فقط اعان علی هدم الاسلام, جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی, کسی بدعتی کو عزت دی, اسے وقار بخشا, اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی. اب آپ جب کسی کو امام بناتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں. امام بنانا جو ہے اس کو عزت دینا ہے, اسے وقار دینا ہے, اور بدعتی کو مشرک کو یہ وقار دینا اللہ کہتا ہے اسلام کو گرانا ہے. تو لہذا آپ نماز اکیلے پڑھیں, مسجد آپ استعمال کر سکتے ہیں, آگے پیچھے آپ چلے جائیں. ویسے ان کی نمازیں کافی لیٹ ہوتی ہیں اور آپ نمازیں اول وقت میں پڑھتے ہیں, پہلے پڑھ لیں, الا یہ کہ مغرب میں تھوڑا وقت ہوتا ہے, وہ آپ گھر پہ پڑھ لیں, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جب تک کہ مواحد امام نہ ہو, بریلوی دیوبندی کی کوئی بات نہیں, عقیدہ شرط ہے. وہ چاہے بریلوی ہو لیکن توحید پرست ہو, وہ چاہے دیوبندی کہلاتا ہو لیکن توحید والا ہو, لیکن ایسا ہے ناممکن, کیونکہ ٹائٹل ہے پہچان. میرا مقصد یوں کہنے کا یہ تھا کہ آپ نجات کو نام پر موقوف نہ سمجھیں, کہ بھی جس نے اہل حدیث نام رکھا لیا وہ چاہے کچھ بھی کام کرے وہ جنت میں جائے گا, ایسا نہیں ہے, اور جس نے بریلوی نام رکھا لیا وہ دوزخ میں جائے گا ہی جائے گا, ایسا نہیں ہے. نجات اس کے عقیدے اور عمل پر موقوف ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اللہ نہ تمہارے خوبصورت چہروں کو دیکھتا ہے, نہ تمہارے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے, بلکہ وہ صرف تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. تو یہ چیز جو شخص اللہ کو دکھاتا ہے توحید کے ساتھ, آپ اس کے پیچھے پڑے, مشرک اور بدعتی کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑے. ایک منٹ, نماز با جماعت ان کے پیچھے پڑھوں یا الگ پڑھوں؟ کیا اذان سن کر, ہاں اذان وہی مشرک شرک کی طرف پکار رہا ہے, کوئی حرج نہیں, اس اذان سن کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. نماز جمعہ ہم شہر میں مسجد اہل حدیث میں پڑھتے ہیں, پاکستان میں میں نے دو علماء سے دریافت کیا, ایک نے کہا پڑھ لیا کرو, یعنی بریلوی امام کے پیچھے پڑھ لیا کرو, دوسرے نے کہا کبھی ان کے پیچھے پڑھ لیا کرو اور کبھی گھر میں پڑھ لیا کرو. آپ صحیح حل قرآن حدیث کی روشنی میں فرمائیں. پہلی بات محترم یہ ہے, اگر تو مداہنت والی بات ہو ملی جلی, جیسے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ جو آپ ایک دم اتنے سخت ہو گئے ہیں, ایسا نہ کریں, کچھ آپ نیچے آ جائیں, کچھ ہم اوپر آ جاتے ہیں, مل ملا کے کام چلا لیتے ہیں, کچھ دن ہم آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھ لیا کریں گے اور ایک آدھ دن آپ ہمارے آستانے پر بت کدے پر آ جایا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی سختی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, انہیں واشگاف الفاظ میں کہہ دے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین تمہیں مبارک ہو اور میرے لیے میرا دین, یعنی بالکل جدائی کر دی, کوئی رشتہ رکھا ہی نہیں. اسلام کو یہ جو کھچڑی ہے نا وہ پسند نہیں ہے کہ دال بھی ڈال دو, دہی بھی ڈال دو, چاول بھی ڈال دو اور پھر گھوٹ کے رکھ دو, ایسا نہیں ہے. ہر چیز الگ الگ اسلام کو پسند ہے, نظر آئے کہ یہ کیا الگ چیز, یہ اسلام کو پسند ہے. تو یہ بالکل غلط جس نے بتایا ہے کہ پڑھ لے. اور دوسری بات یہ کہ اگر پڑھ لے تو ہمیں الگ مسجد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے شہروں میں آپ دیکھیں اہل حدیثوں کی مسجد الگ ہے, بریلیوں کی الگ ہے, دیوبندیوں کی الگ ہے, میں یہی ان سے کہتا ہوں کہ جب بریلیوں کے پیچھے دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو تم مسجد اہل حدیث کا بورڈ لگا کر اتنا گز کا پناہ لیے کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں روکا ہوا ہے؟ ان کی مسجد میں جب اتنی ساری جگہ ہے, یا تو یہ ہو کہ نمازی نہیں آ رہے, نہیں پیچھے سب سے خالی ہیں, اہل حدیث آ سکتے ہیں, کیوں الگ مسجد بنائے بیٹھے؟ تم نے اپنے مسلک کا نام الگ کیوں رکھا ہے؟ مناظرے کیوں کرتے ہو جب سب چیز مل سکتی ہے, پیچھے نمازیں بھی ہو سکتی ہیں, کوئی فرق نہیں. تو الگ اب اس طرح انفرادیت اپنانے سے کیا حاصل؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا تو آپ نے سارے تعلقات کفر سے, شرک سے, بدعت سے, خرافات سے آپ نے توڑے, اور صحابہ کرام کے بھی رشتے توڑے, حتیٰ کہ ان کو ہجرت کروا دی, مکہ چھوڑنے پر لوگوں نے مجبور کر دیا, آپ مدینہ چلے گئے. تو یہ اس طرح کی سختیاں جب تک ہم نہیں کریں گے, لیکن محبت کے ساتھ, محبت سے میری مرادی ہے اخلاق کے ساتھ.
سوال یہ ہے, کیا حج کا سعی متمتع پہلے کر سکتا ہے, یعنی مقدم؟
مقدم نہیں کر سکتا سنت کے خلاف, عمرہ کے ساتھ تو کرے گا, حج کی سعی نہیں کرے گا پہلے, اور پھر بعد میں کر لے, اس کو خارج کر دے غلطی سمجھ. اصل میں یہ سہولتیں بھی سارے, حالانکہ بدنام ہمیں کرتے ہیں کہ جی الدی سہولتیں ڈھونڈتے ہیں, حالانکہ یہ ہم سے زیادہ سال پسند ہیں, یہ انہی کے نکالے ہوئے مسئلے ہیں کہ بعد میں خبر نہیں حالات کیسے ہوں, پہلے صحیح کر لیں. اب جو چیز پہلے کرنے کی ہے وہ پہلے کی جائے گی, جو بعد میں کرنی ہے تو ویسی بات ہے. ایک ملنگ کے پاس لوٹا تھا, وہ تھا ٹوٹا ہوا, اب وہ پیشاب کرنے کے لیے باہر لے جاتا, پانی بھر کے لے جاتا, اب جب وہ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوتا تو پانی سارا بہ چکا ہوتا تھا, لوٹا خالی, پریشان. آخر عقل سے اس نے یہ سوچا کہ جاتے ہی پہلے سنجا کر لیتا, تو وہ اس وقت پانی ہوتا تھا تو جاتے ہی پہلے سنجا کر لیتا.